شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے. ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے سوز دل کا اثر اب دکھا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے سوز دل کا اثر اب دکھا دے. یا قفس سے مجھے اب رہا کر. قفس کے معنی قید خانہ. یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس ہی کو گلشن بنا دے یا قفس ہی کو گلشن بنا دے. آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر. جام تسلیم کامل پلا دے جام تسلیم کامل پلا دے. میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے. میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے. اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی. عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. یہ اشعار بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے. درِ رازِ شریعت کھولتی ہے زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے، درِ رازِ شریعت کھولتی ہے زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی، جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، کہاں پاؤ گے صدر آباز غامے نہاں جو غم ہے دل کے حاشیاں میں، صدر اور بازغاں منطق کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں، کہاں پاؤ گے صدر بازغاں میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیاں میں، مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے، مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، بگوید زی سبب ای عشق بے باک، چه نسبت خاک را با عالم پاک، بگوید زی سبب ای عشق بے باک، چه نسبت خاک را با عالم پاک. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقطع. یہ دولت درد اہل دل کی اختر، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر.
خزائن معرفت و محبت، چند آخری صفحات اس کے رہ گئے ہیں. اخلاقیات میں سے کچھ ملفوظات حضرت کے، حضرت نے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل ملفوظات کو فیروز میمن صاحب نے کیسٹ سے نقل کیا اور احقر نے مرتب کیا، یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس پوری کتاب اور تمام ملفوظات کے روح رواں ہیں، حضرت ہی نے اس کو مرتب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آ رہا ہے پورے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بھی دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا مضمون عطا فرما رہے ہیں. دنیاوی بارش کا تو موسم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی موسم نہیں، جب چاہے برسا دیں. اس وقت اس کا حکم بتا رہا ہوں کہ اگر دل میں بیوی کی محبت نہ ہو تب بھی محبت کا اظہار کرو. جس کی آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل بھی مل جائے گی. تو اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. مگر جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے آئیے، یعنی شاباشی دی کہ آؤ بھائی آؤ بیٹھو، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. اس بات میں ایک بات یہ اور دیکھنے کی ہے کہ برا انسان کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق برے ہیں، اخلاق جس کے برے ہوں اس کو برا فرمایا. فرمایا کہ یہ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے آئیے، یعنی شاباشی دی کہ آؤ بھائی آؤ بیٹھو، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن آپ نے تو ایسا استقبال فرمایا اور خوب اکرام فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مدارات کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور مدارات سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں۔ بعثت بمدارات الناس، بمدارات الناس، میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے۔ اب اس میں کیا فائدہ ہے کہ دل تو نہیں چاہتا مگر زبان سے کہتا ہے کہ آئیے آئیے بیٹھیے، اس میں دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کے شر سے بچے رہیں گے، آپ کے دشمن نہیں بڑھیں گے، وہ آپ کو ستائے گا نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کو اس سے بغض نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بستی سے واپس ہوتے تھے تو وہاں کے کافر روتے تھے کہ آہ یہ برکت والے لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لہذا اس طرح رہو کہ کافر بھی آپ کی جدائی سے روئیں۔ اس میں یہ بات جو ہے وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی تھی کہ کافر، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کافر کا ادب اور اکرام دل میں رکھیں، دل میں جو ہے کافر کا ادب لانا اس سے کفر کا اندیشہ ہے، بس اس سے جیسے انسان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، لیکن دل میں اس کا ادب کرنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اور ہدایت سے قریب ہو جائے گا، جب آپ دین کی کوئی بات بتائیں گے تو سن لے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو کہا کہ نالائق، الو کہیں کا، بدتمیز، تو خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، تو کبھی ہدایت قبول کرے گا؟ بعض لوگ داڑھی منڈانے والے کو برا بلا کہتے ہیں، کیا کہوں، ساری زندگی کے لیے اس کو داڑھی سے محروم کر دیتے ہیں، ایسے عالم کی زندگی بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک ہندو پنڈت کا لڑکا چھت سے گر گیا، میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال میں اس کو دیکھنے گئے اور فرمایا کہ کافر کی عیادت بھی سنت ہے، کیونکہ اس سے وہ اسلام سے قریب ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب کو دیکھو، ہم جیسے کافر کے بچے کو دیکھنے آئے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ اخلاق کی بلندیوں کے منارے تھے، سب سے بڑی چیز اصلاح اخلاق ہے۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جبکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے، زیادہ تسبیح اور وظیفے پڑھتا ہے، اس کا ایمان کامل ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے کم گھرانے ہیں جو سکون سے رہتے ہیں، ورنہ کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں بیگم کی طرف سے زیادتی ہے، جو شوہر کو بیگم نہیں رکھتی، بیگم کی طرف سے کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، کہیں بیگم کی طرف سے زیادتی ہے، جو شوہر کو بیگم نہیں رکھتی، ہر وقت غم میں مبتلا رکھتی ہے، اس کا نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی۔ اس لیے آج آپ جو کچھ سنیں وہ اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی سنائیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور حصہ نمبر 4 میں شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ، اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تحریر فرمائے ہیں کہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں تو شوہر ان پر مہربان ہو جائے گا۔ ان ارشادات کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی محبت اور الفت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور احقر کے 3 مواعظ ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور عالم مواعظ ہیں، خوشگوار ازدواجی زندگی، حقوق النساء اور حقوق الرجال، ان کو بھی پڑھیے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے، اکرام سے رہے، شرارت نہ کرے، تو خوشگوار ازدواجی زندگی اور حقوق النساء پڑھیے اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے حقوق صحیح ادا کرے تو اس کو حقوق الرجال پڑھائیے۔ مگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں واز حقوق النساء اور حقوق الرجال ایسے عجیب و غریب کراماتی واز ہیں کہ اگر بیوی حقوق الرجال کے علاوہ حقوق النساء بھی پڑھ لے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے حقوق جاننے کے باوجود شوہر کی فرما برداری اور تابے داری اس کے دل میں آتی ہے. ایسے ہی جو حقوق النساء پڑھتے ہیں عورتیں اور مرد، تو ان کو بھی جو ہے ان کا بھی دماغ خراب نہیں ہوتا، وہ بھی ماشاءاللہ حقوق الرجال اگر پڑھ لیں تو بھی ان کو جو ہے حقوق النساء خوب آ جاتا ہے. دونوں واعظ دونوں کے لیے مفید ہیں. آج کل عورتوں میں مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں. آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ خدا کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ مساوات ہے؟ اگر مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ ایک پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر لے جائے اور دوسرے پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جائے، تو اس کو یہی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو اس کا کہا مان لے، اور اپنے جان اور مال میں شوہر کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگواری ہو. بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور نفل نماز بھی نہ پڑھے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے. اب بتائیں یہ مساوات ہے؟ بیوی شوہر کے برابر ہے؟ یہ تکبر ہے اور اس کی وجہ کم عقلی ہے. بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی کام شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کرو، شوہر اگر دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہشتی زیور کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی انتہائی فرمبرداری کرو. لیکن حقوق النساء میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو، اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ بیویوں کو جو اس زمانے میں حضرت نے فرمایا کہ دو کام کر لو، کہ ایک اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو اور دوسرا اپنی بیویوں کو اچھے اخلاق سے، نرمی سے اور پیار و محبت کے ساتھ رکھو، ان کو ستاؤ نہیں، ان کو تنگ نہیں کرو، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھو. اگر ان کو اچھی طرح سے رکھو گے تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ انشاءاللہ ولایت کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ ولایت پاؤ گے. اور جس نے باقی سارے کام کر لیے لیکن اپنی بیویوں کو آرام سے نہ رکھا، ستایا، تو پھر اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، بیویوں کو جو ستائے گا، جو ان کو صحیح ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا. اسی لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ حقوق النساء کو مرد ضرور پڑھے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بیویوں کو کیسے رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، کس قدر نزول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیویوں کے لیے تو یہی ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری، تابے داری پوری طرح سے کریں، 100% کریں. ہاں، خلاف شریعت بات ماننا جائز نہیں ہے. اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے، اس کو پھر اپنے بزرگوں سے، اپنے شیخ سے یا علماء سے پوچھ کر اس کو پھر کرنا چاہیے، اس کے مطابق کرنا چاہیے اگر خلاف شریعت کام کا حکم دے. سسرال سے نباہ کرنے کا طریقہ. حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں، بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابع داری کو فرض سمجھے اور اس میں اپنی عزت سمجھے. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہونے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ بچے کو ماں باپ نے پال پوس کر جوان کیا، اب جہاں میاں جوان ہوئے، بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی، کچھ پکا کر کھلائے گی. لیکن وہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے. جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے. پھر جب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بہو شکایت کرتی ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے. ذرا خود بھی تو سوچو کہ تمہاری بھی کوئی زیادتی ہے یا نہیں. جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، تمہاری بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تمہارا مخالف بنائے گی، تب پتہ چلے گا. لہذا آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو، کل ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی یا نہیں. پھر جتنا ادب اپنے ساس سسر کا کرے گی، اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہو سے کرائے گا۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اور راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹوں سے اس کو عزت دلائیں گے۔ جو جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے، جب یہ جوان بڈھا ہوگا اور اس کے چھوٹے جوان ہوں گے تو وہ اس کا ادب کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا۔ لیکن بھائی حضرت نے فرمایا تھا کہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں رابطے کے اور کچھ تعلقات ہوتے ہیں ضابطے کے۔ اگر ضابطہ کوئی مانگے گا تو ضابطہ تو یہ ہے جو جس میں سکون چین نہیں ہے، سکون یہی ہے جو حضرت نے فارمولہ ارشاد فرما دیا، سکون سے رہنے کا، چین سے رہنے کا، محبت سے رہنے کا، کہ بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ اگر ان کو غیر سمجھے گی تو کبھی بھی دل میں محبت نہیں آئے گی، گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک ضابطے کا تعلق ہے تو یہ بھی بعض گھروں کے اندر آج کل فساد پیدا ہو گیا ہے کہ بہو کو نوکرانی سمجھ لیتے ہیں، اور دیور، جیٹھ اور ساس سسر سبھی کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سبھی کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، بیوی جو ہے اس کے لیے شوہر کی خدمت ہے، لیکن ساس سسر وہی بات ہے کہ اگر رابطے کا معاملہ رکھے گی تو خود بھی چین سے رہے گی اور گھر والے بھی چین سے رہیں گے، اور جب گھر والے چین سے رہیں گے تو شوہر بھی خوش رہے گا۔ بتائیے، جب شوہر دیکھے گا کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو خوش ہوگا کہ نہیں؟ تو فارمولہ تو سکون اور چین سے رہنے کا یہی ہے، لیکن بعض جگہ جہاں ایسا معاملہ ہو جائے کہ ظلم کی انتہا ہو جائے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اگر بیوی مطالبہ کرے الگ گھر کا تو اس کو الگ گھر دینا پڑے گا، شوہر کے ذمے ہے اس کو الگ گھر دینا۔ لیکن اگر وہ چاہتی ہے، کیونکہ الگ رہ کے بھی وہ سکون سے نہیں رہے گی، بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم الگ رہیں گے تو ہم سکون سے رہیں گے، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، سکون ہوتا نہیں ہے، اور زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بڑوں کا ادب کرنے پر دو انعامات کی بشارت۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا ادب کرنے پر دو انعام ملتے ہیں۔ نمبر ایک، زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تو تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا، تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ پھر پڑھتا ہوں، زندگی بڑھ جائے گی ادب کرنے سے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا ادب کرنے پر دو انعام ملتے ہیں۔ نمبر ایک، زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا، تو جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے، مجھے جوانی میں موت نہ آئے، تو اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ جو شخص اپنے چھوٹوں سے عزت چاہتا ہے، وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، اساتذہ کا، شیخ کا، غرض کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو، اس کا ادب کرے۔ اور اگر کسی بڑے کو نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے نصیحت کرو، یہ نہیں کہ غصے سے چڑھ دوڑے کہ آپ نے سنت کے خلاف وضو کیا، آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اب صاحبزادے 20 سال کے ہیں اور جو وضو کر رہا ہے وہ 60-70 سال کا ہے۔ چھوٹے مولوی صاحب جو ابھی مدرسے سے نکل کر آئے ہیں اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسے سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے، کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور نفس کو مٹا کر ادب اور انسانیت اور اخلاص سیکھے، پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور ادب حضرت نے سکھلایا کہ جہاں قبول کی امید نہ ہو وہاں خاموش رہنا چاہیے، یعنی کہ ہر ایک کو روک ٹوک شروع کر دیا، بعض اوقات روک ٹوک سے اور زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو جب یہ بوڑھا ہوگا اس کے چھوٹے اس کی عزت کریں گے۔ تو بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمتیں ملیں، عمر میں برکت اور چھوٹوں سے عزت۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کریں، یہ حدیث کا جز ہے، پہلے مقدم ہے۔ من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا یہاں چھوٹوں پر رحم کرنا پہلے ہے، تو ہم لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں، یعنی پہلے ہم محبت کریں، پہلے ہم رحم کریں، تو انشاءاللہ اس کا پھر عکس ہمیں اچھا ملے گا۔ یہاں چھوٹوں پر رحم کرنا پہلے ہے، تو ہم لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے چھوٹوں کو پیار دیں، محبت پیش کریں۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُبَجِّ الْعَالِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے علماء کی عزت نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب تقریر ہو رہی ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کی طرف دیکھو، ورنہ آپ کی آنکھیں ادھر اور کان ادھر ہوں گے۔ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ لہذا ادھر ادھر مت دیکھو، کوئی آتا ہے آنے دو، کوئی جاتا ہے جانے دو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، موت ہوگی، پیدائش ہوگی، غمی ہوگی، خوشی ہوگی، لیکن ہمارا کام اپنے مالک کو راضی رکھنا ہے۔ جو اپنے مالک کو راضی رکھے وہ بالکل بے فکری سے سوئے، اس کو خوش رکھنا اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھ کتنی بڑی بات ہے، جو اپنے مالک کی رضا کی فکر کرتا ہے پھر مالک بھی اس کا ذمہ لے لیتا ہے، اس کو خوش رکھنا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس غلام کی خوشی کا انتظام کرے۔ اس غلام کو اپنی فکر ہی بھول جانی چاہیے، ہماری فکر بس اتنی ہو کہ ہم اپنے مالک کو ناراض نہ کریں۔ اپنے مالک کو خوش رکھو کہ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، کہیں آنکھیں بغاوت تو نہیں کر رہی، کان بغاوت تو نہیں کر رہے، دل میں خبیث خیالات تو نہیں آ رہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد اخلاقی کے تصورات تو نہیں آ رہے۔ سوچ لو، کوئی دوست اپنے دوست کی اولاد کے بارے میں گندے خیالات لا رہا ہو تو کیا وہ ایسے شخص کو اپنا دوست بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ولایت سے محروم رکھتے ہیں جو قصدن کمینہ پن اختیار کرتا ہے۔ بلا ارادہ برا خیال آ جائے تو توبہ کر لو۔ اچھے اور برے اخلاق کے ثمرات، حدیث پاک میں ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ایک عورت بہت عبادت کرتی تھی، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق عرض کیا کہ ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے مگر اس کے اخلاق نہایت خراب ہیں، زبان کی نہایت کڑوی ہے، ہر ایک سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتی ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، سارا محلہ اس سے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ آہ، کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنا دی۔ تو جو اخلاق کا کڑوا ہو اور اس کا کڑوا پن لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ آدمی، کیوں بھائی سو رہے ہو کیا؟ میں بیکار محنت کر رہا ہوں، کیا معافی چاہتا ہوں، تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہو، اتنی اہم بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہو رہے ہیں اور سو رہے ہیں، نیند آئے کرے تو پانی پی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ آہ، کہاں گیا تہجد، کہاں گئی تلاوت، کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنا دی۔ تو جو اخلاق کا کڑوا ہو اور اس کا کڑوا پن لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ آدمی غصے کا تیز اور اخلاق کا بدتمیز ہے، مغلوب الغضب ہے، ہر آدمی اس سے پناہ مانگتا ہے، ڈرتا ہو، تو سمجھ لو کہ ایسا شخص انسان نہیں، بھیڑیا ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو فرض، واجب اور سنت موقعہ ادا کرتی ہے، ضروری ضروری اعمال کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے سارا محلہ خوش ہے، اس کا ایسا ٹھنڈا مزاج اور نرم دل ہے کہ سارا محلہ اس سے خوش ہے، کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کے غم میں غمزدہ ہو جانا، ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنا صدقہ ہے، یعنی محض مسکرا کر ملاقات کر دیا تو صدقہ کا صدقہ ہے، اگرچہ مال نہیں خرچ ہوا لیکن مفت میں صدقے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ غمگین بھی ہیں تو بھی اس وقت قصدن تبسم لے آئیے، دل نہیں چاہتا مسکرانے کو، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس سے مسکرا کر پوچھ لیں کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جب پیٹ کے لیے تبسم کر سکتے ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تبسم تو مفت کا صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا، ہی فی الجنہ، یعنی وہ جنتی ہے۔ اس حدیث پاک سے متعلق حضرت نے ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی، ایک امام صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، عرض کیا کہ حضرت یہ میں تو جو ہے کب سے امامت کر رہا ہوں مسجد میں، لیکن لوگ میرے پاس آتے ہی نہیں، مجھ محبت ہی نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی ان سے جو ہے صرف نظر کر لیا، اب نظر ہٹا لی۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے حدیث پاک میں کیا ہے، لا خیر من لا یألف ولا یؤلف، یألف پہلے ہے، یعنی اس کے لیے کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے۔ پہلے تم کو محبت کرنا سکھایا ہے، پہلے تم محبت کرو پھر لوگ اس کے جواب میں محبت کریں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک تو کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پہلے محبت کریں پھر ہم اس کا جواب دیں، حالانکہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے من لا یألف ہے، کہ جو اس کے لیے کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں ہے، جب محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ تو اس لیے حضرت نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم پہلے لوگوں سے محبت کرو، مل جول کرو، سلام دعا کرو، پھر لوگ تمہاری طرف آئیں گے، پھر تم سے دین بھی سیکھیں گے۔ مسلمان کے لیے مجلس میں جگہ بنانا اس کا حق ہے، اسی طرح اگر کوئی ملنے آئے تو وہیں اپنی جگہ پہاڑ کی طرح نہ بیٹھے رہیں، ذرا سا کھسک کر اسے جگہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ تنگی سے بیٹھا رہے، کیونکہ آگے دوسرا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ ہوش نہیں، یہ بے خودی والے لوگ ہیں، اتنا ہوش نہیں کہ ذرا سا کھسک کر جگہ دے دیں، اگر جگہ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا حرکت کر لو کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، مسجد میں بہت جگہ تھی مگر پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آؤ آؤ مرحبا، اور اپنی جگہ سے ذرا کھسک گئے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسجد میں تو بہت جگہ تھی، پھر آپ نے اپنی جگہ سے کیوں حرکت فرمائی؟ فرمایا مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دے، ذرا سی جگہ بنا دے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے ہمارا اکرام کیا، دیکھا آپ نے اسلام اس کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اکملکم ایمانن احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج تصوف کی بنیاد تسبیحات، وظائف، اذکار، نوافل اور مختلف ختمات پر رکھ دی گئی، اور اخلاقیات میں یہ معاملہ ہے کہ جب دیکھو بس غصہ چڑھا ہوا ہے۔ بارہا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ملنے آیا ذرا سی حرکت نہیں کرتے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، بیٹھ جائیے، یہاں تک کہ بعض کو دیکھا کہ تنگی سے بیٹھے ہیں تو مجھے کہنا پڑا کہ ذرا جگہ دے دو بھائی، تھوڑا سا کھسک جاؤ، ادھر جگہ موجود ہے، لیکن انہیں خود سے ہوش نہیں آتا۔ عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا، عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا، دین سراسر بیداری کا نام ہے۔ عالم بے خودی سے خدا نہیں ملتا، دین سراسر بیداری کا نام ہے۔ ہر لمحے حیات، ہر سانس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ اس سانس میں ہم سے خوش ہے یا نہیں، یہ اصلی پاس انفاس ہے۔ پاس معنی خیال رکھنا، اور انفاس جمع ہے نفس کی، نفس معنی سانس۔ یا بعض لوگوں کے ہر سانس میں ذکر جاری ہے مگر کسی گناہ سے پرہیز نہیں ہے، ایسا پاس انفاس اللہ والوں کا شیور نہیں ہے۔ رضی بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سن تو لیا پڑھ تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو اپنانے کی بھی توفیق دے۔ تصوف در حقیقت یہی ہے کہ ہمارا، حضرت فرماتے تھے کہ اسلام ہمارا حسین ہو جائے، اسلام حسین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ادب سے پیش آتا ہے، جتنا زیادہ ادب سے پیش آتا ہے اس کے دل میں اللہ کی اتنی ہی عظمت ہوتی ہے، اتنا ہی ادب، جتنا ادب اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ادب سے پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو توفیق دے دے میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.